बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیت 75 اور 76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی آج شہادت کا دن ہے۔ امام کی شہادت کی مناسبت سے ہم تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ہماری اس نشریات کو آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت سے متعلق ایک خصوصی پروگرام آپ سن سکیں گے، اور اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام منارۂ نور سماعت فرمائیں گے، اور پھر خبروں کا دوسرا بلیٹن پیش کیا جائے گا۔ خبروں کے دوسرے بلیٹن کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سنیں گے، اور پھر پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد ایک دوسرا پروگرام ہوگا آئیے فارسی سیکھیے، اور پھر آپ سماعت فرمائیں گے خبروں کا تیسرا بلیٹن، اور دعائے کمیل پر ہماری آج کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر ایران سمیت پوری دنیا سوگوار۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس راخچی نے کہا ہے کہ ایران میں افزودہ کیا گیا یورینیم مکمل طور پر قانونی اور IAEA کی نگرانی میں ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے پہلگام علاقے میں ہونے والے دہشت گردانہ واقعے پر پاک ہند کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ تحریک حماس نے تاکید کیا کہ فلسطینیوں کی استقامت قومی دفاع اور بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق ہے۔ اور پاکستان میں فارسی زبان و ادب کے اساتذہ کی شرکت سے کانفرنس کا انعقاد۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے پورا ایران اسلامی سوگوار ہے، اور ایران کے تمام شہر دیہات میں مجلس عزا اور جلوس ماتمی نکالے جا رہے ہیں۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق آج شیخ الائمہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ ایران کے شہر مشہد مقدس میں امام علی رضا علیہ السلام اور قم المقدسہ میں بی بی معصوم قم سلام اللہ علیہا میں گزشتہ سب سے ہی مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے اور لوگ عزاداری میں مصروف ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہ موقع امامت کے بہترین سنہری دنوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ بے وجہ نہیں ہے کہ سب سے زیادہ علمی توسیع امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سماجی حالات کو بہترین طریقے سے منظم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ آپ نے بلا تفریق مسلک ہزاروں شاگردوں کی تربیت کیے. ان طلباء کے وجود نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے عصری معاشرے کو ایک متحرک اور تحقیقی معاشرہ بنا دیا. اس لیے دشمنوں نے آہستہ آہستہ خطرہ محسوس کیا اور بالآخر امام کو شہید کر دیا. آپ کی قبر مبارک جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے. اس مناسبت سے ریڈیو تہران اپنے تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران میں یورینیم کی افزودگی مکمل طور پر بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی میں جاری ہے. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایران میں افزودہ کیا گیا 1 ملی گرام یورینیم مکمل طور پر اور مسلسل بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی میں ہے. چین کے دورے کے دوران سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر سید عباس عراقچی نے کہا کہ سینی حکومت اور بعض مفاد پرست گروہوں کی جانب سے مذاکراتی عمل کو ناکام بنانے کی کوششیں سب پر عیاں ہو چکی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے سیکورٹی ادارے ماضی میں تخریب کاری اور قتل کی کوششوں کے تناظر میں پوری طرح الرٹ ہیں تاکہ کسی بھی اشتعال انگیزی کا بروقت جواب دیا جا سکے. انہوں نے ایک بار پھر دہراتے ہوئے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ایران میں موجود ہر 1 ملی گرام افزودہ یورینیم عالمی جوہری ادارے کی مکمل اور مسلسل نگرانی میں ہے. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے پہلگام علاقے میں ہونے والے دہشت گردانہ واقعے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پاکستانی وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کا اجلاس ہوا, جبکہ ہندوستان نے اس واقعے کے بعد مختلف اقدامات کرتے ہوئے تمام پاکستانی شہریوں کو فوراً ملک چھوڑ دینے کا حکم دے دیا ہے. میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا. اسلام آباد میں منعقدہ اس اجلاس میں پاکستان کے اعلیٰ سول و عسکری قیادت نے بھی شرکت کی. اس اجلاس میں پہلگام واقعے کے بعد کی ملکی داخلی و خارجی صورتحال پر غور کیا گیا. اجلاس میں پہلگام واقعے کے بعد ہندوستان کے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. اس سے قبل ہندوستان نے جموں کشمیر کے علاقے پہلگام میں 28 سیاحوں کی ہلاکت کے بعد پاکستان کے خلاف سخت اقدامات کا اعلان کرتے ہوئے واگھا اٹاری سرحد بند کر دینے کا اعلان کر دیا. اس کے علاوہ ہندوستان نے سندھ طاس معاہدہ بھی معطل کر دیا, جبکہ پاکستانیوں کے ہندوستانی ویزے منسوخ اور ہندوستان میں موجود پاکستانی شہریوں کو 48 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا بھی حکم دے دیا گیا. میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہندوستانی وزارت خارجہ نے کہا کہ سارک ویزا استثناء کے تحت پاکستانی شہری ہندوستان کا سفر نہیں کر سکیں گے. ہندوستانی وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ سفارتی عملے کی تعداد کو 55 سے کم کر کے 30 تک لایا جائے گا. پاکستانی ہائی کمیشن میں فوجی مشیروں کو ملک چھوڑنے کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا گیا ہے. کشمیر پہلگام میں سیاحوں پر حملے کے بعد ہندوستان اسلام آباد میں ہندوستانی ہائی کمیشن سے اپنے فوجی مشیروں کو بھی واپس بلا رہا ہے. دراصل پاکستانی وزیر خارجہ نے پہلگام واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے ہر طرح کے اشتعال انگیز اقدامات کی بابت خبردار کیا ہے. پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ اسلام آباد ایک ایٹمی طاقت کی حیثیت سے اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے تناظر میں ہندوستان کے کسی بھی اقدام کا ویسا ہی جواب دے گا. پاکستانی وزیر خارجہ نے خیال کا اظہار پہلگام واقعے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اس ملک کے قومی سلامتی کے اجلاس کے انعقاد سے قبل کیا. انہوں نے پاکستان کے خلاف ہندوستان کے الزامات کو بھی بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ نئی دہلی کے پاس اسلام آباد کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اور وہ پاکستان کے خلاف بلا ثبوت الزام لگا رہا ہے. قابل ذکر کہ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے علاقے پہلگام میں نامعلوم مسلح دہشت گردوں کی فائرنگ میں 28 سیاح مارے گئے اور متعدد زخمی ہو گئے. اس حملے میں مرنے والوں میں 2 غیر ملکی سیاح اور 2 مقامی باشندے بھی شامل ہیں. غیر ملکیوں میں 1 کا تعلق متحدہ عرب امارات سے اور 1 کا نیپال سے بتایا گیا ہے. پہلگام حملے کے بعد ہندوستان کی جانب سے سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے اور کانگریس پارٹی نے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں کل جماعتی تشکیل دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. آئیے یہ کہ سربراہ رافائل گروسی نے تہران اور واشنگٹن کے مذاکرات پر خوشی ظاہر کی ہے. آئیے یہ کہ سربراہ رافائل گروسی نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ امریکی ایلچی ویٹکاف کے ساتھ رابطے میں ہیں، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران امریکہ کے مذاکرات کے نتیجے کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ رافائل گروسی نے اس معاملے میں آئی اے ای کے کردار کے بارے میں کہا کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی ان دو طرفہ مذاکرات کا حصہ نہیں ہے، لیکن معاہدے کی صورت میں اس کی تصدیق اور اس کی ضمانت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ آئی اے ای کے سربراہ نے کہا کہ ایرانی فریق مذاکرات میں سنجیدہ معاہدے کے حصول کے لیے بھرپور کوشش بھی کر رہا ہے۔ فلسطین کی مرکزی کونسل کے اجلاس میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے بیانات کے بعد فلسطینی رہنماؤں میں گہری تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، اور ان کے متنازعہ بیانات کو فلسطین کے قومی مفادات کے خلاف اندرونی تقسیم کو مزید بڑھانے کا سبب قرار دیا جا رہا ہے۔ القدس نیٹ ورک کو انٹرویو دیتے ہوئے فلسطین کی قومی اسمبلی کے ایک رکن نے کہا کہ مرکزی کونسل میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے بیانات ان لوگوں کی توہین ہیں جو اب ان سے امیدیں کھو بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ الفاظ قومی اتحاد میں رکاوٹ ہیں، کیونکہ کوئی بھی فلسطینی ایسے لوگوں سے اتحاد نہیں کر سکتا جو ان پر غیر قومی ہونے کا الزام لگاتے ہیں اور انہیں فلسطینی عوام کے نقصانات کا سبب سمجھا جاتا ہے، جبکہ ان نقصانات کی وجہ قابضین ہیں۔ العلیون نے کہا کہ مزاحمت کے خلاف محمود عباس کے الفاظ کا مطلب اس سلسلے میں انتہا پسند صہیونی وزیر اسموٹریچ کے موقف کی حمایت کرنا، جس نے مزاحمت پر غزہ کو تباہ کرنے کا الزام لگایا اور اسے غیر مسلح کرنے اور صہیونی قیدیوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ درسنا مرکزی کونسل میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے بیانات پر فلسطین کی تحریک حماس نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ تحریک حماس نے اس قسم کے بیانات کو فلسطینی شہداء کے خون سے مذاق قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے عزائم قابل قدر ہیں، جن کو پورا کرنے کی راہ اب تک فلسطینیوں کی جانب سے وسیع پیمانے پر خون کا نذرانہ پیش کیا جاتا رہا ہے۔ تحریک حماس نے تاکید کی ہے کہ فلسطینیوں کی استقامت قومی دفاع اور بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق ہے۔ دوسری جانب صہیونی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 50 سے زائد فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا، جن میں کم سن بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی وزیراعظم نتنیاہو کی رہائش گاہ کے قریب ایک مشکوک ڈرون گر کر تباہ ہو گیا۔ عبرانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کی رہائش گاہ کے قریب ایک مشتبہ ڈرون گر کر تباہ ہوا ہے۔ صہیونی وزیراعظم کے دفتر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ نتنیاہو کو ہولوکاسٹ کی یاد میں منعقدہ تقریب میں شرکت کرنا تھی، تاہم وزیراعظم وقت پر تقریب میں نہیں پہنچ سکے، جس کی وجہ سیکورٹی اداروں کی جانب سے ایک مشتبہ ڈرون کی موجودگی کے متعلق جاری کردہ انتباہ تھا۔ اسرائیلی چینل 15 نے دعویٰ کیا ہے کہ نتنیاہو کی حفاظت پر مامور سیکورٹی اہلکاروں نے ان کی رہائش گاہ کے قریب پرواز کرنے والے ڈرون کو مار گرایا۔ واقعے کے بارے میں مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ معروف ایرانی شاعر شیخ سعدی شیرازی کی خدمات کی قدردانی کے ایام کی مناسبت سے پاکستان میں فارسی زبان کی تقویت اور مواقع و مسائل کا جائزہ لینے کے عنوان سے فارسی زبان و آداب کے اساتذہ کی شرکت سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق یہ کانفرنس پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایران کے کلچرل ہاؤس کی میزبانی میں منعقد ہوئی، جس میں پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں کے فارسی اساتذہ کے علاوہ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم، ایران کے ادارہ فرہنگ کے ڈائریکٹر مہدی طاہری اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے پاکستان میں فارسی زبان و ادب کی توسیع و فروغ کے طریقوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس راہ میں سنجیدگی سے اقدامات میں عمل میں لائے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس کانفرنس میں فارسی زبان و ادب کے مختلف اساتذہ نے بھی اپنے خطاب میں فارسی زبان و ادب کو فروغ دینے کے لیے اپنی تجاویز بھی پیش کی۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں صہیونی حکومت کے اہم اہداف پر 2 ڈرون اور میزائل حملوں کی خبر دی ہے۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یمن کے میزائل یونٹ نے ایک منفرد فوجی آپریشن کرتے ہوئے حیفا شہر میں سینی دشمن کے ایک اہم ہدف کو ہائپر سونگ بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپریشن کامیاب رہا اور دشمن کا انٹرپسیشن سسٹم میزائل کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہا۔ یحییٰ سری نے مزید کہا کہ اس میزائل حملے سے سینیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور 20 لاکھ سے زائد سینی پناہ گاہوں میں بھاگ گئے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ یمن کے ڈرون یونٹ نے بھی ایک فوجی کارروائی میں یافا ڈرون کے ذریعے مقبوضہ شہر یافا میں ایک اہم ہدف کو نشانہ بنایا۔ حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی نے تہران میں ویٹیکن کے سفیر سے ملاقات اور انہیں پوپ فرانسس کے انتقال پر تعزیت پیش کی۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے سید حسن خمینی نے پوپ فرانسس کے انتقال پر تعزیت کے لیے تہران میں ویٹیکن کے سفارت خانے تشریف لے گئے اور تعزیتی کتاب پر دستخط کیے۔ انہوں نے پوپ فرانسس کے 2 سال قبل عراق کے دورے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے امید ہے کیتھولک چرچ اور دینی دستگاہ حوض علمیہ قم کے درمیان علمی تعاون پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ ویٹیکن کے سفیر بش آندرے جوزوچ نے بھی اس ملاقات میں قم کے علماء کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہوئے قم کے دینی مرکز اور کلیسا کے درمیان طلبہ و اساتذہ کے تبادلے کی ضرورت پر زور دیا۔ بنگلہ دیش میں مذہبی جماعتوں کے اتحاد نے خواتین کمیشن کی تحلیل کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق بنگلہ دیش کے مذہبی جماعتوں کے اتحاد نے خواتین کی کمیشن کے سفارشات کو اسلام کے منافی قرار دیتے ہوئے اس کو ختم کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی حکومت کے خلاف ملگیر مہم کے نتیجے میں ان کی حکومت کے سقوط کے بعد نوبل انعام یافتہ دانشور محمد یونس کی انتظامیہ نے تشکیل دیا تھا۔ حفاظت اسلام نامی تنظیم کے رہنما نے اصلاحات کے لیے کمیشن کی سفارشات کو اسلام کے منافی قرار دیا اور کہا کہ عورتوں اور مردوں میں برابری کا نظریہ مغرب کا دیا ہوا ہے۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے بھی کمیشن کی سفارشات کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری طرف کمیشن کی سربراہ شیرین پروین حق نے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کمیشن کی سفارشات کو باقی رکھنے پر زور دیا ہے۔ امریکی سینٹ کے ڈیموکریٹ سینیٹر کریس ون ہولن نے غزہ کا محاصرہ ختم کرنے اور جنگ بندی کا اعلان کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ریاست میری لینڈ سے تعلق رکھنے والے سینیٹر کریس ون ہولن نے بدھ کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ گزشتہ 50 دنوں سے غزہ کے عام شہری مکمل محاصرے میں ہیں، ان تک کسی طرح کی خوراک اور انسان دوستانہ امداد نہیں پہنچ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محاصرے اور تکلیف دینے کا سلسلہ ختم کرو، قیدیوں کو رہا کرو اور جنگ بند کرو۔ اب 7 اکتوبر نہیں ہونا چاہیے اور سیکورٹی احترام، انسانی حقوق اور خود مختاری سب کے لیے ہونا چاہیے۔ غزہ پٹی میں غذائی اشیاء اور دواؤں سمیت ہر طرح کی بنیادی چیزوں کی شدید قلت کے باعث انسانی صورتحال نہایت نازک ہے۔ عالمی ادارہ خوراک نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی میں 20 لاکھ افراد ہیں جن کی اکثریت پناہ گزین اور دربدر ہے اور وہ پوری طرح غذائی امداد پر منحصر ہیں۔ عالمی ادارہ خوراک نے کہا کہ غذائی مواد کی شدید قلت اور گزرگاہوں کی بندش کے پیش نظر غزہ پٹی میں خوراک کی سخت ضرورت ہے۔ یورپی ٹرائیکا نے کہ جس نے سینی حکومت کی بے دریغ حمایت جاری رکھی ہے، غزہ میں انسان دوستانہ امداد کا راستہ کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایسے عالم میں جب مغربی ممالک سینی حکومت کی بے دریغ حمایت جاری رکھے ہوئے ہے، برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ بیان جاری کر کے سینی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ تک انسان دوستانہ امداد پہنچنے کی اجازت دے کر بین الاقوامی قوانین کی پابندی کرے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ انسانی امداد کو سیاسی ہتھکنڈے کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے اور فلسطین کی آبادی یا رقبے میں کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ نے تمام فریقوں کو جنگ بندی کی جانب سے واپس آنے کی دعوت دی اور حماس سے قیدیوں کو فوراً رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ یورپی ٹرائکا نے ایسی حالت میں انسان دوستانہ امداد غزہ تک پہنچنے کا لائسنس جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ غاصب سینی حکومت کی ہمہ گیر حمایت جاری رکھے ہوئے ہے اور اسرائیل کو مختلف قسم کے ہتھیار فراہم کر کے غزہ کے عوام کے قتل عام میں برابر کی شریک ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی میں نور کی باتیں۔ محبوب رسول پیلی ہے، محبوب رسول پیلی ہے، اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں، اعتراف قصور کی باتیں۔ کرمدی نے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، دشمنی کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں دشمنی پیدا کرتی ہیں: منافقت، ظلم اور خود پسندی۔ انسان کی شناخت ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کی ضرورت اکثر موقعوں پر پڑتی ہے۔ اگر کسی کی صحیح شناخت ہو جائے تو بے وقت ضرورت اس سے صحیح استفادہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اکثر اوقات صحیح شناخت نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے۔ شناخت کے تین بہترین موقعوں کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تین لوگوں کو صرف تین موقعوں پر ہی پہچانا جاتا ہے: بردبار انسان کو صرف غصے کے موقع پر، بہادر انسان کو صرف جنگ کے موقع پر، اور بھائی کو صرف ضرورت پڑنے پر ہی پہچانا جاتا ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، آپ کی شہادت کی مناسبت سے اب ہم ایک خصوصی پروگرام پیش کرنے جا رہے ہیں، تو سماعت فرمائیے یہ خصوصی پروگرام۔
عزیز سامعین، آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے دلی تعزیت پیش کرتے ہوئے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سمعین، رئیس مذہب جعفریہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ کا میزبان ہاشم علی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہے۔ شاعر مدح امام صادق علیہ السلام میں یوں رطب اللسان ہے: خلاق دو عالم کا ایسا شہکار امام صادق ہیں، سرکار رسالت کا زندہ کردار امام صادق ہیں۔ قدرت نے عطا کی ہے ان کو پرواز نظر کی وہ طاقت، مذہب کی ہر ایک خدمت کے لیے تیار امام صادق ہیں۔ گر دین خدا پر حملہ ہو بن جاتے ہیں یہ مذہب کی سپر، باطل جو اٹھائے سر اپنا تلوار امام صادق ہیں۔ منصور کا ناصر کوئی نہیں، اس رہ کا مسافر کوئی نہیں، اب قافلے حق کے بس تنہا سالار امام صادق ہیں۔ ایمان کی ہر حکمت ان سے، اسلام کی ہر وسعت ان سے، ہے علم اگر ایک نقطۂ با پرکار امام صادق ہیں۔
فراز عرش ملا سلام کہتا ہے، یہ کون جاتا ہے کعبہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے۔ مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے.
روایت کے مطابق 25 شوال المکرم فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یوم شہادت ہے. آپ نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد 31 سال کی عمر میں 114 ہجری قمری کو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ سنبھالا اور منصب امامت پر فائز ہوئے. آپ کا دور امامت 34 برس پر محیط ہے. سن 114 سے 132 ہجری قمری تک اموی دور حکومت تھا، جبکہ 132 سے 148 ہجری قمری یعنی آپ کی شہادت تک عباسی حکمران بسر اقتدار تھے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ آپ کو اپنی 65 سالہ عمر میں سے تقریباً 12 سال اپنے دادا حضرت علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام کی معیت میں اور پھر 19 سال اپنے والد ماجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زیر سایہ گزارنے کا موقع ملا اور پھر خود اپنی امامت کے 34 سال میسر ہوئے. اس دوران بنو امیہ اور بنو عباس کو اپنی لڑائیوں میں مشغولیت نے آل محمد کے ساتھ تعرض کا موقع نہیں دیا. حضرت امام صادق علیہ السلام نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس درسگاہ کو ایک عظیم دانشگاہ کے رتبے تک پہنچا دیا. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس دانشگاہ کے نصاب کی دستاویز بہت پہلے ہی امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ کاملہ کی شکل میں تیار کر دی تھی. بظاہر یہ دعاؤں کا مجموعہ اپنے اندر حکمت اور دانائی، احکام خداوندی، عبد اور معبود کے تعلقات، حقوق الناس اور تخلیق کائنات جیسے کثیر الجہات عنوانات پر مشتمل تھی، جو پڑھنے والوں کو دعوت فکر دیتی ہے. محمد ابن یعقوب کلینی نے 16199 احادیث پر مشتمل اصول کافی بطور تدریسی مواد مہیا کیا، جس کی موجودگی میں ہمارے علماء کو قیاس اور رائے پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. حضرت امام صادق علیہ السلام کی تدوین فقہ کی انہی کوشش کی بنا پر فقہ محمدی کو فقہ جعفری سے موسوم کیا گیا، تاکہ اس کو فقہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی سے ممتاز کیا جا سکے. موجودہ دور میں فقہ جعفری کی اعلی علمی حلقوں میں پذیرائی کی ایک قابل ذکر مثال مصر کی عظیم دانشگاہ جامعہ اظہر کے چانسلر مفتی علامہ شیخ محمود شلتوت کا ایک منصفانہ اور جرت مندانہ اقدام ہے. تقریباً 20 سال پہلے انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے اور قوی دلیل کی موجودگی میں ایک مذہب یا فقہ کے ماننے والوں کے لیے دوسرے مذہب کی طرف رجوع کرنے میں کوئی امر مانع نہیں ہے، اور اس بنا پر انہوں نے قانونی طور پر فتویٰ دیا کہ دوسرے مذہب کی طرح شیعہ فقہ پر بھی عمل صحیح ہے. ان کا یہ اقدام قدر و منزلت کا متقاضی ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ انتہائی محبت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتے تھے اور حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اپنی باتوں کی نصیحت کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرو، چاہے وہ سلام یا خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کا جواب دینے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا دور وہ ہے جو آپ نے اپنے دادا امام زین العابدین علیہ السلام اور والد بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زیر سایہ گزارا. یہ دور سن 83 ہجری سے لے کر 114 ہجری قمری تک پھیلا ہوا ہے. دوسرا دور 114 ہجری سے 140 ہجری قمری پر محیط ہے. اس دور میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اسلامی علوم و معارف پھیلانے کا بھرپور موقع ملا، جس سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا. اس دور میں آپ نے 4000 سے زیادہ شاگردوں کی تربیت کی اور مکتب کو عروج پر پہنچایا۔ تیسرا دور امام کی آخری 8 سال کی زندگی پر مشتمل ہے۔ اس دور میں آپ پر عباسی خلیفہ منصور دوانیقی کی حکومت کا سخت دباؤ تھا اور آپ کی ہر قسم کی نقل و حرکت پر مستقل نظر رکھی جاتی تھی۔ عباسیوں نے چونکہ خاندان پیغمبر کی حمایت و طرفداری کے نعرے کی آڑ میں اقتدار حاصل کیا تھا، شروع شروع میں عباسیوں نے امام پر دباؤ نہیں ڈالا، لیکن آہستہ آہستہ اپنے قدم جمائے اور اقتدار مضبوط کرنے کے بعد انہوں نے بھی امویوں کی روش اپنا لی اور ائمہ معصومین علیہ السلام اور ان کے محبین اور ان پر ظلم و ستم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اس میں وہ امویوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ یوں تو سلسلہ امامت کے ہر فرد نے جس قدر ممکن ہو سکا ظلم و ستم اور قید و بند کی فضاؤں میں بھی فرائض امامت کو انجام دیا، لیکن حضرت امام صادق علیہ السلام کو اپنے عہد میں موقع مل گیا تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم کو فروغ دیں۔ اس دور میں علم کا پھیلاؤ اس حد تک ہوا کہ انسانی فکر کا جمود ختم ہو گیا اور فلسفی مسائل کھلی مجلسوں میں زیر بحث آنے لگے۔ اس ضمن میں جسٹس امیر علی لکھتے ہیں، یہ تحریک حضرت امام صادق علیہ السلام کی سرکردگی میں آگے بڑھی، جن کی فکر وسیع، نظر عمیق اور جنہیں ہر علم کی دستگاہ حاصل تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ اسلام کے تمام مکاتب فکر کے مؤسس اور بانی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کی مجلس بحث و درس میں صرف وہی افراد نہیں آتے تھے جو بعد میں امام مذہب بن گئے، بلکہ تمام اطراف سے بڑے بڑے فلاسفر استفادہ کرنے حاضر ہوتے تھے۔ دوسری صدی کی ابتدا یعنی 133 ہجری میں اموی خلافتوں کے خاتمے پر عباسی دور شروع ہوا۔ یہ عبوری دور انتقال و تحویل اقتدار کی کشمکش کا وقفہ تھا، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت امام صادق علیہ السلام نے علوم و معارف اسلام کی ترویج و اشاعت کا اہم کام انجام دیا۔ یہ وہ دور تھا جب فتوحات اور بیرونی دنیا سے بڑھتے ہوئے روابط کے نتیجے میں رومی اور یونانی فکری اثرات عربستان میں مختلف فنون، علوم اور نظریاتی رجحانات کو متاثر کر رہے تھے، جو اسلام کے خلاف ایک بیرونی یلغار ثابت ہو رہے تھے۔ موجودہ عالمگیریت یا گلوبلائزیشن کی ایک صورت میں یہ ایک ایسی سرد جنگ تھی جس کے زہریلے اثرات اور ہلاکت سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنا صرف تلوار کی دھار اور اسلحے کی طاقت سے ممکن نہیں تھا، کیونکہ علم و فکر کا مقابلہ علم و دانش ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ نسلی تعصب اور جہالت سے فکری اور علمی طوفان پر بندھ نہیں باندھ سکتے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام اس بات سے واقف تھے کہ ایسی صورت میں سب سے بہتر حکمت عملی امت مسلمہ کو حصول علم و دانش کی طرف راغب کرنا ہے۔ ان فیوز کے اجرا کے لیے مدینہ میں آپ کا گھر اور مسجد نبوی ایک بڑے علمی تحقیقی مرکز کی شکل اختیار کر گئے، اور اس حلقے تعلیم و تدریس و تحقیق میں کم از کم 4000 طلبہ مختلف شہروں اور ملکوں سے آ کر زیر تعلیم تھے۔ مختلف علوم میں امام کی دسترس کا بنیادی راز یہ ہے کہ ائمہ اور معصومین کا علم لدنی ہوتا ہے اور کائنات کی ہر چیز ان کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ یہ الہامی علم ہے جس کی بنیاد روحانیت، تزکیہ نفس اور معارف الہیہ ہیں۔ اس موقع پر ایک اہم کتاب کا حوالہ مقصود ہے، جس کا ہمارے علمی حلقوں میں بے حد چرچا ہے۔ فرانس کے شہر اسٹراسبرگ کی یونیورسٹی کے مطالعاتی مرکز سے شائع ہونے والی کتاب کا فرانسیسی زبان سے ذبیح اللہ المنصوری نے مغز متفکر جہان شیعہ کے نام سے فارسی میں ترجمہ کیا تھا۔ اصل کتاب کی مناسبت سے اس کا نام مغز متفکر اسلام ہے، لیکن اس عوامی نام سپرمین ان اسلام زیادہ زبان زد عام ہے۔ اس کتاب میں ایسے مطالب درج ہیں جو پہلی مرتبہ عام قاری تک پہنچے ہیں۔ یہ کتاب ایک علمی کاوش ہے جو 25 دانشوروں کی تحقیق کا نتیجہ ہے، جس میں صرف 2 مسلمان ہیں، حسین نصر اور موسیٰ صدر، باقی 23 یورپ اور امریکہ کی مختلف جامعات سے منسلک پروفیسر اور مستشرقین ہیں۔ اس کاوش کا پس منظر یہ ہے کہ 17ویں صدی عیسوی سے اسلامی مسائل یورپ کے دانشوروں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ اسٹراسبرگ یونیورسٹی کے تحقیقاتی مرکز نے، کہ جو ادیان عالم پر ریسرچ کرتا ہے، دوسری جنگ عظیم کے بعد اہل تشیع اور ان کے مذہب کی عظیم شخصیات کی علمی سطح، خدمات اور فیوضات کا جائزہ لیا، اور اس جائزے کے دوران مختلف کتب خانوں میں موجود شیعہ دانشوروں کی علمی تحقیقات اور دستاویزات کے مطالعے کے نتیجے میں ان دانشوروں کو امام صادق علیہ السلام کی آفاقی شخصیت کا پہلی مرتبہ اندازہ ہوا۔ ایک درخت اپنے پھل سے، ایک آدمی اپنے ساتھیوں سے، اور ایک استاد اپنے شاگردوں کی صلاحیتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کے شاگرد اور اصحاب کی ایک طویل فہرست ہے۔ ان میں چند معروف نام ابان بن تغلب، ہشام بن الحکم، مفضل بن عمر، حماد بن عیسیٰ، زرارتن بن آئین، محمد بن علی المعروف، مومن طاق، اور آخر میں لیکن بہت قابل احترام جابر بن حیان ہیں۔ جابر بن حیان بابا علم کیمیا کے نام سے مشہور ہیں۔ الجبرا کے بانی ابو موسیٰ الخارزمی نے بھی بالواسطہ طور پر امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات سے فیض حاصل کیا۔
اے خاک کے ذروں، اے تیز ہوا، اے خاک کے ذروں، اے تیز ہوا، میت کسی مظلوم کی بے گور و کفن ہے، وارث کوئی موجود نہیں، ہو کا سبن ہے، وارث کوئی موجود نہیں، ہو کا سبن ہے، دفنانے کا ساما کرو، اے خاک کے ذروں، اے تیز ہوا، شبیر نے ترجیح جسے دی تھی کفن پر، آدھا نے وہ کرتا بھی نہ رہنے دیا تن پر، آدھا نے وہ کرتا بھی نہ رہنے دیا تن پر، اب تم کفن اس کا بنو، اے خاک کے ذروں، اے تیز ہوا، بے دردوں نے لاشے کا جب حال کیا ہے، مظلوم کا تن گھوڑوں سے پامال کیا ہے، مظلوم کا تن گھوڑوں سے پامال کیا ہے، آزا کو بکھرنے نہ دو، اے خاک کے ذروں، اے تیز ہوا، سر اپنا کٹائے ہوئے جو رن میں پڑا ہے، یہ احمد مختار کی گودی کا پلا ہے، یہ احمد مختار کی گودی کا پلا ہے، للہ حاضیت نہ دو، اے خاک کے ذروں، اے تیز ہوا۔
اہل سنت کے چاروں مکاتب فکر کے امام بلا واسطہ یا بالواسطہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر امام ابو حنیفہ نے تقریباً 2 سال تک براہ راست آپ سے قصب فیض کیا۔ آپ کی علمی منزلت اور آپ کے علمی مقام کا اعتراف کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ نے کہا ہے، میں نے جعفر ابن محمد سے زیادہ عالم کوئی اور شخص نہیں دیکھا۔ ایک اور مقام پر امام ابو حنیفہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گزارے ہوئے 2 سالوں کے بارے میں کہا ہے، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے علوم تدوین کرنے کا اتنا زیادہ اہتمام کیا کہ اپنے شاگرد جابر بن حیان سے کہا کہ ایسا کاغذ تیار کرو جس کو آگ نہ جلا سکے۔ جابر نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ کاغذ تیار کیا تو امام نے اس کاغذ پر اپنے دست مبارک سے لکھ کر اسے آگ میں ڈالا تو آگ اس کو نہیں جلا سکی۔ البتہ راویوں نے اس کتاب کے نام کا تذکرہ نہیں کیا اور نہ ہی اس میں تحریر کیے گئے علم کا نام بتایا ہے۔ امام کے علوم صرف فقہ، حدیث اور علم کلام ہی نہیں تھے بلکہ ان میں آپ کے ایجاد کردہ علوم جیسے فزکس، کیمیا اور طب وغیرہ بھی شامل تھے۔ احادیث کے مطابق حضرت امام صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں امام کاظم علیہ السلام کو اپنے بعد امام کے عنوان سے اپنے خاص کے سامنے تعارف کرایا تھا، لیکن بنی عباس کے سیاسی دباؤ اور امام کاظم علیہ السلام کی جان کی حفاظت کی خاطر اپنے بعد 5 افراد من جملہ منصور دوانیقی کو اپنا وصی بنایا۔ اسی بنا پر حتیٰ آپ کے بعض برجستہ اصحاب جیسے مومن طاق اور ہشام بن سالم بھی آپ کی جانشینی کے مسئلے میں مردد تھے۔ یوں یہ لوگ شروع میں عبداللہ افتاح کی طرف چلے گئے اور ان سے کچھ سوالات کیے، لیکن وہ عبداللہ کے جواب سے قانع نہیں ہوئے تو وہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس گئے اور وہی سوالات آپ سے بھی کیے، اور جب آپ کے جواب سے وہ قانع نہیں ہوئے تو انہوں نے آپ کی امامت کا اقرار کر لیا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد شیعوں میں مختلف فرقے وجود میں آ گئے۔ بعض آپ کے بڑے بیٹے اسماعیل کی وفات سے انکار کرتے ہوئے آپ کے بعد ان کی امامت کے قائل ہو گئے، جو بعد میں اسماعیلیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہی میں سے بعض لوگ جب اسماعیل کے زندہ ہونے سے مایوس ہو گئے تو ان کے بیٹے محمد کی امامت کے قائل ہو گئے۔ بعض شیعہ عبداللہ افتاح کو امام ماننے لگے۔ یہ گروہ فتحیہ کے نام سے مشہور ہوئے، لیکن یہ گروہ عبداللہ کی وفات کے بعد جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے صرف 70 دن کے بعد واقع ہوئی، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے قائل ہوئے۔ بعض شیعوں نے ناووس نامی شخص کی پیروی کرتے ہوئے خود امام صادق علیہ السلام کی امامت پر توقف کیا۔ یہ گروہ بعد میں فرقہ ناووسیہ کے نام سے مشہور ہوا، اور بعض شیعہ محمد دیباج کی امامت کے معتقد تھے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کے دور امامت میں بنی امیہ کے سلاطین میں ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید بن عبد الملک، یزید بن ولید، مروان حمار اور خاندان بنی عباس کے 2 افراد ابو العباس الصفاح اور منصور دوانیقی تھے۔ ان میں عبد الملک کے 20 سال کا عہد اور منصور دوانیقی کے 10 سال شامل ہیں۔ علماء کے مطابق 25 شوال سن 148 ہجری قمری میں 65 سال کی عمر میں منصور دوانیقی نے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ علماء شیعہ کا اتفاق ہے کہ آپ کو منصور دوانیقی نے زہر سے شہید کرایا تھا۔ امام علیہ السلام کو زہر آلود انگور کھلایا گیا، انگور نوش کرتے ہی آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا، پیشانی پر موت کا پسینہ آیا اور ایک آخری انگڑائی لی اور اکھڑی سانسوں کے درمیان دھیرے سے فرمایا، میرے اعزا کہاں ہیں؟ تمام اعزا آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ نوحاؤ شیون بلند ہوا، آپ نے آخری بار سب کو دیکھا اور آنکھیں
پتھر آ گئی۔
خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں تیرے خنجر کیے سجدے مسلمان ایسے ہو پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر کی وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر کی ستاروں نے کہا ہے چاند انسان ایسے ہوتے ہیں مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے کسی کی لاش پر گیسو پریشان ایسے ہوتے ہیں قدم پر شہ کے دم نکلا بھی ابن مزار کا قدم پر شہ کے دم نکلا بھی ابن مزار کا محبت کے وفا کے تو پیمان ایسے ہوتے ہیں خدا ہی جانے دل سے کیا کہا ہوگا نگاہوں نے خدا ہی جانے دل سے کیا کہا ہوگا نگاہوں نے سکینہ کو خبر کیا تھی کہ زندہ ایسے ہوتے ہیں سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا مسلمانوں کو سمجھا تو مسلمان ایسے ہوتے
شاہ امم کے گرد اعزا تھے نوح کر شاہ امم کے گرد اعزا تھے نوح کر خردو کلاں پہ آپ نے